أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آخری گفتگو کل یہ آئی تھی کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کافروں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کافر ایسے ہوں کہ جو اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی عیسائی یا یہودی، یا ایسے ہوں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا ہو، مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اور اسی طرح سے معاملہ برعکس بھی ہے کہ کسی کافر کو بھی مسلمان قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک حاملہ عورت ہے جس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے کا بھی انتقال ہو گیا شکم مادر میں، اس بچے کا باپ مسلمان ہے مگر ماں کافر ہے، تو کیسے ہوگا؟ پھر انتقال ہوا ہے ماں کا اور شکم میں جو بچہ ہے اس کا باپ ہے مسلمان، تو بچے کو کیا سمجھیں گے؟ کافر سمجھیں گے یا مسلمان سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان سمجھیں گے. ماں اور باپ میں سے جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو بچے کو مسلمان سمجھا جاتا ہے. اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کافر ہو اور اس کا شوہر مسلمان ہو؟ کیا یہ نکاح صحیح ہے؟ یہ نکاح تو صحیح نہیں ہے. یعنی نکاح صحیح نہیں ہے کا مطلب ہے کہ نکاح دائمی صحیح نہیں ہے، لیکن نکاح منقطع یا متا والا نکاح وہ صحیح ہے، البتہ اس کی شرائط کے ساتھ. وہ شرائط یہاں ہم نہیں بیان کر رہے ہیں. اپنی شرائط اگر پوری ہو گئی ہیں تو متا والا نکاح صحیح ہے. تو عورت کافر ہے، اس کا شوہر مسلمان ہے. اب جو بچہ شکم مادر میں ہے اس کو مسلمان سمجھیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو کہاں دفن کریں؟ کافروں کے قبرستان میں دفن کریں یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں؟ یعنی خود ماں کو دیکھیں کہ یہ کافر ہے، اگر کافر ہے تو کافروں کے قبرستان میں. یعنی ماں کو نہ دیکھیں، بچے کو دیکھیں تو بچہ تو مسلمان ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کہاں دفن کیا جانا چاہیے؟ کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے. اگرچہ یہ عورت کافر ہے مگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اس کو، مگر اس کے دفن کرنے کا طریقہ کار الگ ہوگا. جو مسلمانوں کے دفن کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اس سے ہٹ کر الگ طریقے سے اس کو دفن کریں گے. یہ ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کا مطلب ہے کہ عام طور پر جو سمجھ میں آتا ہے، جو عام طور پر ڈاکٹر حضرات بھی بتاتے ہیں تو چربات بھی بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شکم مادر میں بچہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یعنی گویا بچہ ماں کی طرف رخ کیے ہوا ہوتا ہے. ماں کی طرف رخ کیے ہوا ہوتا ہے کا مطلب ہے کہ بچے کی پشت ماں کے اس طرف ہوتی ہے، بچے کا رخ ماں کی طرف ہوتا ہے، رخ ماں کی طرف ہوتا ہے اور پشت پیچھے طرف ہوتی ہے، اور بچے کا سر نیچے ہوتا ہے، پیر اوپر ہوتے ہیں. جو عام صورتحال ہے وہ ایسی ہوتی ہے. اچھا، یہ صورتحال ہو یا نہ ہو، جو ہم صورتحال یہ والی بتا رہے ہیں، اگر ڈاکٹر اس کی تصدیق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ہمیں ڈاکٹروں کے مطابق دفن نہیں کرنا ہے. عام طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ سنا ہے، ڈاکٹر آزاد بھی یہ کہتے ہیں، لیکن چاہے یہ ہو یا نہ ہو، دفن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر فرض کریں کہ ایسا ہی ہو جیسا ڈاکٹر آزاد بتاتے ہیں کہ بچے کا رخ ماں کی طرف ہوتا ہے، اس کی پشت دوسری طرف ہوتی ہے، اور سر نیچے ہوتا ہے، پیر اوپر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرف ماں کا سر ہے اس طرف بچے کے پیر ہیں، اور جس طرف ماں کے پیر ہیں اس طرف بچے کا سر ہے، اور ماں کا سینہ اور بچے کا سینہ ملا ہوا ہے، اور دونوں کی پشت اپوزٹ ڈائریکشن میں، الٹے ڈائریکشن میں. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر حضرات تصدیق کریں یا نہ کریں، دفن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کو دفن کریں گے مسلمانوں کے قبرستان میں، مگر اس طرح سے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو سیدھے جانب لٹایا جاتا ہے اور قبلہ رخ کر کے لٹایا جاتا ہے، سیدھی جانب اور پھر قبلہ رخ کر کے لٹایا جاتا ہے. کہتے ہیں اس عورت کو ایسے نہیں لٹائیں گے. اس عورت کو کیسے لٹائیں گے؟ اس عورت کو الٹی جانب لٹائیں گے اور قبلے سے الٹا کر کے لٹائیں گے. یعنی قبلہ اگر سامنے کی طرف ہے تو عورت کا رخ، عورت کا جسم، چہرہ وہ قبلے سے پشت کی طرف ہوگا. اس طرح سے لٹائیں گے. اچھا اس طرح سے لٹائیں گے تو ہوگا کیا؟ بچے کا رخ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ حکمت سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اگر ایسا ہو یا نہ ہو، اگر کسی کافر عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو دفن کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا، بشرطے کہ اس کے شکم میں مسلمان بچہ ہو، کہ اس کو قبلے سے پش بہ قبلہ اس کو دفن کر کے لٹایا جائے گا. ہاں کروٹ دے کر، وہی کروٹ نہیں، کروٹ اس کو اس طرح سے دیں گے کہ وہ پش بہ قبلہ ہوگی اور اس کے بائیں طرف ہوگی، وہ بائیں طرف، بائیں طرف لٹا کے کروٹ پش بہ قبلہ اس طرح سے. مسلمان جب مرتا ہے تو اس کو دائیں جانب لٹایا جاتا ہے، اس کو بائیں جانب لٹایا جائے گا اور پش بہ قبلہ کر کے لٹایا جائے گا. اذا ماتت الحامل الکافرۃ ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرۃ المسلمین علی جانبہ الایسر مستدبر مستدبرۃ للقبلۃ. اگر کسی حاملہ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے جو کافر ہو، مگر اس کے شکم میں کسی مسلمان کا بچہ ہو، تو پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کو الٹے ہاتھ کی سمت سے لٹایا جائے گا، پش بہ قبلہ اس طرح سے اس کو دفن کیا جائے گا. والاحوۃ الاولی العمل بہذا وان کان الجنین لم تلجہ الروح. اچھا یہ ساری صورتحال جو ہم نے آپ کو سمجھائی ہے، یہ تو اس وقت تو بالکل صحیح ہے کہ جب بچہ مکمل ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے، بچہ مسلمان ہے لہذا وہ روح بقبلہ ہو جائے گا. لیکن فرض کیجئے کہ بچہ بھی اب اس میں روح ہی نہیں پڑی، ابھی اتنا چھوٹا بچہ ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے مثلا، اس میں روح ہی نہیں پڑی ہے. کہتے ہیں کہ چاہے روح نہ بھی پڑی ہو تب بھی احتیاط اولا یہ ہے کہ اسی طرح سے اس کو دفن کیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں اور پشت بقبلہ. لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب حدق حرمتہ کالمزبلۃ والبالوۃ. مسلمان کو جہاں کہیں بھی دفن کیا جائے تو ایک بات کا خیال رکھا جائے گا کہ کسی ایسی جگہ پر اس کو دفن نہیں کر سکتے کہ جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو. مثلا قبرستان میں بھی کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر عام قبرستان کا دورہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قبرستان میں بھی کچھ مقامات ایسے بنا لیے ہوتے ہیں کہ جہاں انہوں نے کچرے کا ڈھیر جمع کر دیا ہوتا ہے. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے پانی مثلاً وہ لا رہے ہوتے ہیں قبر کے لیے، تو پانی کا اتنا کیچڑ بن گیا ہوتا ہے کہ وہ گٹر نما صورتحال ہو جاتی ہے. کہتے ہیں مسلمان کو ایسی جگہ پر دفن نہیں کر سکتے کہ جہاں کچرے کا ڈھیر ہو، یہ توہین ہے اس کی. یا مثلاً گٹر بنی ہوئی ہے، گٹر بنے ہوئے مقام پر مسلمان کو دفن نہیں کر سکتے، تو جہاں توہین کے مقامات ہوں وہاں مسلمان کو دفن نہیں کیا جائے گا. ولا فی المکان المملوک بغیر اذن المالک، اور نہ ہی کسی ایسے مقام پر اس کو دفن کیا جائے گا کہ جہاں مالک کی اجازت کے بغیر دفن کیا جا رہا ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے، مالک کی اجازت ضروری ہے. جی نہیں, اصل مطلب یہ ہے اس کا کہ گٹر کے قریب نہ دفنایا جائے, اب وہ دائیں ہوں بائیں ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا, گٹر کے قریب اتنا نہ ہو کہ جس سے کہا جائے کہ گٹر کے پاس ان کو دفن کر دیا ہے, یہ توہین کہلاتا ہے. تھوڑا سا دور ہو اور چاہے دائیں بائیں ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. اور تیسری بات یہ کہ ایسی زمین میں دفن کرنا پڑے گا کہ جس کی مالک نے اجازت دی ہے کہ ہاں آپ یہاں دفن کر سکتے ہیں, اگر کسی اور کی زمین ہے, ورنہ وہاں پر دفن نہیں کیا جا سکتا. وہاں پر دفن نہیں کیا جا سکتا کا مطلب کیا ہے کہ کچھ قبرستانوں میں لوگوں نے پابندی لگا دی ہے, بشرطے کہ وہ قبرستان ان کے اپنے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ قبرستان کسی کا اپنا ہو. اپنا ہو کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خاندان والوں ہی کے لیے قبرستان بنایا, کسی اور کے لیے نہیں, جو خاندان والے مرتے ہیں وہ اس میں لے جا کے دفن کرتے ہیں. یا مثلا کراچی میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اپنے قبرستان بنا دیے کہ ان کا اگر کوئی آدمی مرے گا تو اسی قبرستان میں جا کے دفن ہوگا بس. اب اگر فرض کیجیے کہ ایسی صورت حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا قبرستان ہے, تو ایسی صورت میں ان کی اجازت کے بغیر بھی دفن نہیں کر سکتے, جب تک کہ ان کی اجازت نہیں ہوگی دفن نہیں کر سکتے. ایک بات اگر گورنمنٹ کی ایسی زمین ہے کہ جو استعمال میں نہیں ہے, کسی کے استعمال میں نہیں, تو وہاں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں, وہاں دفن کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی قبرستان نہ ہو, یعنی قبرستان ہی نہ ہو, فقط حکومت کی زمین ہے لے جا کے دفن کر دیا, کوئی بات نہیں, ایسا کر سکتے ہیں. یعنی قبرستان ہی لے جا کے دفن کرنا ضروری نہیں ہے, کہیں بھی کسی زمین میں دفن کر دیا جائے, مگر وہ یہ دو تین شرطیں ہوں کہ گٹر کے نزدیک نہ ہو, کچرے کے نزدیک نہ ہو, غصبی زمین پر نہ ہو, اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا جب یہ بات آئی کہ غصبی جگہ نہیں ہونا چاہیے, غصبی جگہ میں دفن نہیں کر سکتے, تو اس سے اب ملتی جلتی باتیں ہیں کہ جس کا ہمارے یہاں خیال نہیں رکھا جاتا, وہ یہ خود بھی کہہ رہے ہیں اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اول موقوف لغیر دفن کل مدارس والمساجد والحسینیات المتعارفت فی زماننا, اسی طرح سے ان مقامات پر بھی دفن نہیں کر سکتے کہ جو وقف کر دیے گئے ہیں, مثلا مسجد ہمیشہ وقف ہوتی ہے, بہت سارے امام بارگاہ وقف ہیں, مدارس بھی بہت سارے وقف ہوتے ہیں, اگرچہ یہ قرآن و عطرت اکیڈمی وقف نہیں ہے, لیکن بہت سارے مدارس آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو وقف ہیں. تو وقف کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جگہ وقف کی گئی ہے مسجد کے لیے یا امام بارگاہ کے لیے یا مدارس کے لیے. اب اگر فرض کیجئے کہ امام بارگاہ کے لیے جگہ وقف کی گئی ہے, اب جنہوں نے وقف کی تھی وہ خود ہی مینیجنگ ٹرسٹی بنے, اور مینیجنگ ٹرسٹی بن کے وہ انہوں نے ٹرسٹ وسٹ وہ جو بنایا, تو ٹرسٹ کے جھگڑے تو پتہ نہیں آپ کے علم میں ہیں کہ نہیں, کس طرح کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ٹرسٹ کے, وہ سارے 30 سال تک وہ جھگڑے بھی نپٹاتے رہے, مگر انہوں نے مینیجنگ ٹرسٹی کا عہدہ چھوڑا نہیں 30 سال تک, بلکہ کراچی کی کچھ مساجد کی صورتحال ایسی ہے کہ مسجد کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں وہ, مگر 20 سال سے کراچی ہی میں نہیں ہے. وہ کہاں پر ہے؟ وہ امریکہ میں آباد ہیں, وہ کینیڈا میں آباد ہیں, وہ 20 سال وہ کراچی کی مسجد کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں, مگر وہ آتے کبھی نہیں ہیں, وہ ہیں مطلب, تو ایسے بھی ہیں, عہدہ چھوڑ ہی نہیں رہے وہ مینیجنگ ٹرسٹی کا. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو یہاں آباد ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ ایسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ جس نے فرض کیجئے کہ ادارے کی بہت خدمت کی ہو, کچھ بہت زیادہ خدمات انجام دی ہو, اب اگر ایسے ٹرسٹی کا انتقال ہو جاتا ہے, لوگ کہیں کہ بھائی انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے, ان کو امام بارگاہ کے اور فلاں مقام پہ دفن کر دو, انہوں نے امام بارگاہ کی بڑی خدمت کی ہے, ایسا نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ امام بارگاہ انہوں نے خود ہی وقف کیا تھا, وقف کرنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا, اور خود ہی امام بارگاہ کی خدمت بھی کرتے رہے, مگر چونکہ امام بارگاہ کے لیے وقف کیا تھا, دفن کرنے کے لیے وقف نہیں کیا تھا, لہذا وہاں پر ان کو دفن نہیں کیا جا سکتا. اور یہی معاملہ بہت ساری مساجد کا ہے کہ کوئی ٹرسٹی مر گیا, یا ٹرسٹی نہیں, کوئی عالم دین مر گیا, کسی عالم نے 30 سال وہاں نماز پڑھائی ہے مثلا, تو لوگوں نے کہا بھائی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، چلو ان کو یہیں دفن کر دو. ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جگہ مسجد کے لیے ہے، لہٰذا مسجد ہی کے مقام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. جی ہاں، وقف کرتے وقت شرط رکھ لے، یہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے، اس کے الگ مسائل ہیں. وہ عام طور پر نہ وقف کرنے والے جانتے ہیں، نہ ان ساری چیزیں سے کوئی واقفیت ہوتی ہے ان کو. لیکن اگر کبھی ایسا خصوصی مسئلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، چونکہ استثنائی مسئلہ ہے اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، کبھی اگر ایسا خصوصی مسئلہ پیش آ جائے تو بہرحال علماء سے رجوع کر لیا جائے، وہ حل بتائیں گے. جی جی کہیے. ہاں تو یہی جو ان کا سوال ہے، وہ مثلا مسجد کے باہر یا امام بار کے باہر وہ گھاس کا ایریا بنا ہوتا ہے، گارڈن بنا دیا ہوتا ہے انہوں نے، یا گارڈن نہیں بسا اوقات پارکنگ کا ایریا بنا دیا ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی کبھی کبھی نماز ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ اگر محرم کی مجلس ہوتی ہے تو وہاں دور تک دری بچھائی گئی ہوتی ہے، لوگ عزادار بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس میں شرکت کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جگہ پھر بھی کبھی نماز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، کبھی عزاداری کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ان کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا ان مقامات پہ دفن نہیں کر سکتے، چاہے وہ گھاس ہے یا چاہے وہ پارکنگ کا میدان ہے، مگر پھر بھی وہاں پر دفن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ وقف ہے ان چیزوں کے لیے. جی جی ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی وصیت کر جائے، مینیجنگ ٹرسٹی ہی وصیت کر جائیں کہ مجھے اس جگہ دفن کرنا، فرض کریں، تب بھی اگر وقف کرتے وقت انہوں نے اس طرح کی کوئی نیت نہیں کی تھی، انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ میں یہ جگہ وقف کر رہا ہوں مسجد کے لیے، تو پوری مسجد ہی وقف ہو گئی، وقف کر رہا ہوں امام بارگاہ کے لیے. تو ایک مرتبہ وقف ہو جائے اس کے بعد وہ وصیت بھی کریں تو وہ وصیت بھی بیکار ہے، اس وصیت پر بھی عمل نہیں ہوگا، یعنی وصیت کے باوجود اس میں دفن نہیں کر سکتے.
تو نہیں،
تو سوال آپ کا کیا ہے اس میں؟
جی
اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ مسجد میں بہت ساری، اب کراچی کی ایسی مسجدیں ہیں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی ہیں، کہ جن کے باہر کے حصے میں دکانیں بنائی گئی ہیں، اور وہ دکانیں مسجد کو کرایہ دیتی ہیں جس سے مسجد کے سارے انتظامات چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ دکان کرائے پر دی گئی ہے تو کیا یہ دکان مسجد کے وقف کے خلاف نہیں ہو گئی؟ یہ ان کا سوال ہے. نہیں، عام طور پر جب اتنی بڑی مسجد بنائی جاتی ہے تو اس طرح سے وہ پلاننگ کرنے والے، یعنی اتنی بڑی جگہ وقف کرنے والے، وہ پہلے سے پیش نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سارے یہ باؤنڈری وال جتنی بھی ہے ان کو دکانیں بنائیں گے، اور پھر ان کا جو کرایہ آئے گا اس سے مسجد کے اخراجات چلائیں گے. تو پہلے سے ان کی نیت میں ہے کہ وہاں پر ہمیں دکانیں بنانی ہے، وہ مسجد نہیں بنانی ہے، تو وہ بات پہلے سے طے ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں، میں نے جو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ مثلا مسجد کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں، یا دوسرے ٹرسٹی ہیں، یا مسجد کے پیش نماز ہیں جنہوں نے بہت عرصہ نماز پڑھائی ہے مثلا، ان کے دفن کرنے کی بات ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حالات، خصوصاً جیسے کراچی شہر کے حالات ہوتے ہیں، کراچی شہر کے جیسے حالات خراب ہو گئے تو کچھ لڑکے بیچارے امام بارگاہ کے دفاع کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں، یا مسجد کے دفاع کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ اب امام بارگاہ کا دفاع، یعنی گویا ایک جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں وہ لوگ. حقیقت یہ کہ وہ جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اچھا، اسی میں ایسا ہوا کہ ہنگامہ ہو گیا، فائرنگ ہو گئی، اور فائرنگ میں کچھ لڑکے شہید ہو گئے. اس میں تو جو لڑکے شہید ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ شہید ہیں اور لوگ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ اس شخص نے امام بارگاہ کی خاطر اپنی جان دے دی، اپنی جان کی قربانی دے دی، اس نے جان کی بازی لگا دی، واقعی اس نے بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا اس نے، کوئی شبہ نہیں اس میں، اور لوگ بہت تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر تعریف میں یہ بات کیا جاتی ہے کہ بھائی اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کو اسی امام بارگاہ کے اندر دفن کرو. نہیں، دفن نہیں ہو سکتا. یہ قربانی اس کی قابل تحسین ہے، اس کی قربانی بہت بڑی ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شہید ہو گیا تو اب اس کو ہم امام بارگاہ کے اندر دفن کر سکتے ہیں، نہیں دفن کر سکتے ہیں. جی ہاں، ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ امام بارگاہ کے یہ مسجد کے ٹرسٹی خود راضی ہیں، جو ٹرسٹی جن کے ہاتھ میں انتظام ہے وہ خود راضی ہیں کہ ان مولانا صاحب کو مثلا مسجد کے اندر دفن کیا جائے، یا مثلا جو امام بارگاہ ہے اس میں شہید کو دفن کیا جائے، خود ٹرسٹی لوگ راضی ہیں مثلا. تو آگے وہ بتا رہے ہیں کہ چاہے ٹرسٹی لوگ راضی بھی ہوں تب بھی دفن نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کہ وقف کا اصول ایسا ہے. اچھا، ہم یہ بات کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں، آج پھر دہرائے دیتے ہیں کہ انتہائی افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے دینی ادارے ہیں، مسجد سب سے بڑا دینی ادارہ اسلام کا، امام بارگاہ دینی ادارہ ہے، یہ مدارس دینی ادارے ہیں، مگر یہ مسجد اور یہ امام بارگاہ باوجود اس کے خالصتاً دینی ادارے ہوتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ان کا انتظام چلانے والے ان کے مسائل سے بالکل واقف نہیں ہوتے، ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ مسجد کا انتظام چلانے کے لیے اسلام کے مسائل، فقہ کے مسائل کیا ہیں، نہیں پتا ہوتا ان کو. امام بارگاہ کو چلانے کے لیے اسلام نے کیا حکم دیا ہے، یہ ان کو نہیں پتا ہوتا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. اچھا، نہ صرف یہ کہ نہیں پتا ہوتا ہے، کچھ علماء کوشش کر کے ان کو سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. نہیں نہیں، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہم خود جانتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے. یہ فقط ٹرسٹیوں کا حال نہیں ہے، کچھ مقامات پر تو پوری پوری آبادیوں کا یہ حال ہے. مولانا صاحب کو رکھیں گے یا کسی مکتب میں اپنے بچے کو بھیجیں گے پڑھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، یا مولانا صاحب کو رکھا ہے قرآن پڑھانے کے لیے. اچھا، وہ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مسائل بھی سکھا دیے، کچھ وضو کے مسائل سکھا دیے، کچھ غسل کے، کچھ نماز کے مسائل سکھا دیے. تو جب یہ مسائل سکھانے لگتے ہیں تو ان کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، مسائل نہ سکھائیں، مسائل تو ہم خود جانتے ہیں، ہم خود سمجھا دیں گے، آپ فقط قرآن پڑھائیے بس. لوگوں کی جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو دین کہاں سے سیکھیں گے لوگ، کیسے پتہ چلے گا دین کی بات، کچھ نہیں پتہ چلے گا. تو یہ کچھ امام بارگاہ اور مساجد کا حال یہ ہے کہ یہ ٹرسٹی بالکل جانتے ہی نہیں ہیں کہ دینی مسائل کیا ہیں، کہ جن کے تحت مسجد کو چلانا چاہیے، جن کے تحت امام بارگاہ کو چلانا. تو اگر یہ دفن کرنے کے لیے اجازت بھی دے دیں تو ان کا اجازت دینا ہی غلط ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ دے بھی دیں تب بھی وہاں دفن نہیں کیا جا سکتا، دفن اس کو دوسری جگہ. جی ان کا سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک جگہ مسجد بنائی گئی ہے اور وہ مسجد کے لیے وقف ہو گئی، پھر کچھ لوگ وہاں شہید ہو گئے، تو ان شہیدوں کو وہاں پر دفن کر دیا اور یہ کہہ کے دفن کر دیا کہ اب یہ قبرستان بن گیا، لہذا یہ قبرستان کے لیے وقف ہو گیا، اگر ایسا ہو تو کیا ہے؟ اچھا، ہمیں نہیں معلوم ایسا کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن چلے انہوں نے سوال پوچھا تو ہم بتا دیتے ہیں. ایک مرتبہ اگر ایک جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب اس کو تبدیل کر کے قبرستان کے لیے وقف نہیں کر سکتے، اب اس کو تبدیل کر کے امام بارگاہ کے لیے وقف نہیں کر سکتے، اس کو تبدیل کر کے مدرسے کے لیے بھی وقف نہیں کر سکتے، کسی چیز کے لیے. ایک مرتبہ ایک چیز اگر کسی چیز کے لیے وقف ہو گئی، بس وہ اسی چیز کے لیے. ہاں، امام بارگاہ کے لیے وقف ہو گئی تب بھی ایسا ہی ہے. جی ہاں، اگر امام بارگاہ کے لیے ایک مرتبہ وقف کر دی تو اب نہیں، اس میں مدرسہ نہیں بنا سکتے، نہ صرف یہ کہ مدرسہ نہیں بنا سکتے، اس میں مسجد بھی نہیں بنا سکتے. ایک چیز جس چیز کے لیے وقف ہو جائے، یہی تو میں آپ لوگوں کے سامنے رونا رو رہا ہوں کہ لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بہت بڑا کار خیر کرنے جا رہے ہیں. یہ کار خیر نہیں ہے، یہ دین کے مسائل کے خلاف ہے. جو چیز ایک مرتبہ جس چیز کے لیے وقف ہو جائے بس ختم، اب اس کو اسی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے، اس سے ہٹ کے استعمال نہیں کرنا. ہاں جو قبرستان وقف کیا گیا ہوتا ہے اس میں نماز پڑھانے کی جگہ بنائی گئی ہوتی ہے، اور جب قبرستان بنایا گیا ہوتا ہے اسی وقت وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہاں مجلس کے لیے جگہ ہے، یہاں مثلا نماز پڑھانے کے لیے جگہ ہے، یہاں مثلا یہ قبر بنانے والے اور ان کے خاندان والوں کے رہنے کے لیے جگہ ہے، تو اسی وقت طے کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جگہ خاص قبرستان کے لیے وقف نہیں ہے، یہ ان کاموں کے لیے انہوں نے دیے. تو قبرستان کا جتنا حصہ وقف کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ حصے ہو سکتے ہیں، کچھ حصے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو امام بارگاہ کے لیے ہوں، کچھ مسجد کے لیے ہو، کچھ وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے رہنے کے لیے ہوں، یہ ممکن ہے. تو ایسی صورت میں پھر اس کو قبرستان کے لیے وقف نہیں سمجھا جائے گا، وہ دوسری چیزوں. نہیں، دار و مدار اس بات پر ہے کہ جب مسجد کے لیے جگہ وقف کر رہے تھے، بہت بڑی جگہ تھی، ٹھیک ہے، اسی وقت یہ تھا ذہن میں کہ بعد میں دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا بنائیں. اگر اسی وقت ذہن میں یہ تھا کہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کیا بنائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا حصہ کم از کم مسجد کے لیے وقف نہیں ہوا. پھر جو چاہیں بعد میں بنائیں، کوئی حرج نہیں، پھر کوئی پابندی نہیں. جی آپ درس اسی ٹائم میں گزر گیا. جی 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 صحیح. اگر امام بارگاہ بنی ہوئی ہے اور درس پڑھانے کے لیے وہ جگہ استعمال ہو رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی اس کو باقاعدہ مدرسہ بنانا نہیں کہا جائے گا. جیسے امام بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں، پڑھ سکتا ہے وہ. امام بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی دعائیں پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے وہ. اسی طرح سے اگر امام بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ افراد دینی بات چیت کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے اگر درس و تدریس پڑھنا چاہیں، باقاعدہ مدرسہ بنا دینا اس کی اجازت نہیں، لیکن بیٹھ کے درس و تدریس کرنا چاہیں تو کوئی پابندی، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں، اب یہ بڑا تفصیلی جواب ہے آپ کا، اس کا جواب آج تو نہیں آ سکتا. جی ہاں، اگر کسی مولانا صاحب کو امام بارگاہ میں گھر بنا کے دیا گیا ہے تو عام طور پر پہلے سے سوچا گیا ہوتا ہے. جب اس یعنی آج کل طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی اپنا چھوٹا سا مکان بھی بناتا ہے تو ساری پلاننگ، پورا نقشہ تیار کرنا پڑتا ہے اس کا. تو امام بارگاہ ہے تو ایک بڑی جگہ ہے، تو اس کا پورا نقشہ تیار کرتے ہیں کہ یہاں ٹوائلٹ بنائیں گے، یہاں باتھ روم بنائیں گے، یہاں پہ گھر بنائیں گے، یہ ساری چیزیں. تو اگر اس طرح سے پورا نقشہ بنایا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، جو پیش نماز ہیں ان کے لیے گھر بھی بنانا صحیح ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل طاہر.